بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل الذکر والدعاء سے ابو النصر ہاشم بن قاسم کا عجیب قصہ، کنویں میں جنات رسی کاٹ لیتے تھے، گھر میں سے ان کی آواز آتی تھی نکلو یہاں سے، تو اس پر ابن تیمیہ بھی جنات نکالتے تھے، تعویذ دیتے تھے، پڑھ کر دم فکر فرماتے تھے، اور اوقات میں تعین ہوتی تھی کہ یہ ہر وقت نہیں لکھا جا سکتا، لگایا جا سکتا، یہ جب سورج پیلا پڑنے لگے اس وقت لکھا جائے. پتوں پر کلمات لکھے جاتے ہیں اور بسم اللہ قلت، اور یہ تین پتوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں علامہ ابن قیم نے حضرت امام ابن تیمیہ کی طرف سے نقل فرمائی اور خود اپنی کتاب میں جگہ دی. تو اسی کتاب میں قصہ لکھا ہے کہ ابراہیم ابن حکم ابن عباس و اکرمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مسافر تھے جو کہیں جا رہے تھے، تو دیکھا کہ کسی جگہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو جو آدمی سویا ہوا تھا اس کے قریب جب پہنچے تو کھلی آنکھوں وہ دیکھ رہے ہیں کہ را عندہ شیطانین، کہ دو شیطان ہیں. تو مسافر گزرنے والا سن رہا ہے کہ ان میں سے ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اذهب فافسد علی هذا النائم قلبہ، کہ جا اور یہ جو آدمی سو رہا ہے اس کے دل کو پریشان کر. تو وہ گیا مگر جلدی لوٹ کر واپس آ گیا، کہنے لگا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ خود پھر گیا بھیجنے والا دوسرا شیطان، اور جا کر قریب گیا، پھر وہ بھی جلدی واپس آ کر کہنے لگا صدقت، تو نے سچ کہا. تو اب یہ جو مسافر گزر رہا ہے وہ ایک قصہ دیکھ کر یہاں بیٹھ گیا. جب یہ سونے والا نیند سے اٹھا تو کہا کہ میں نے اس طرح تیرے پاس دو شیطان کو، دو جن کو دیکھا، وہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہتے تھے مگر نہیں پہنچا سکے، تو اس کی کیا وجہ، تم کچھ پڑھ کر سوئے؟ تو اس نے بتایا آیت ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الی لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. کہا کہ میں یہ پڑھ کر سویا، ہم سب بھی یہ پڑھ کر سویا کریں تاکہ برے خواب نہ آئیں، شیطان ہمیں پریشان نہ کریں. تو اب یہاں یہ بیداری کی حالت میں شیاطین کو دیکھ سکتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت شیخ قدس رقیہ پالن پور سے، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامہ مجدہم کو ان کا نام بھی معلوم ہوگا کہ وہ کون تھے، صوفی صاحب کہ جو شیطان کو دیکھا کرتے تھے. تو ایسی چیزوں پر اشکال ہوا خود ہماری جماعت کو، ہمارے لوگوں کو، حضرت شیخ قدس روح کے ماننے والوں کو، اور انہوں نے دیس نکالا، دے دیا فضائل درود شریف کو، دیا فلاں کتاب کو، دیا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو یہی حال ہر، میں نے کہا سب بزرگ ایک جیسے، سب کے حالات ایک جیسے، سب کی پریشانیاں مصیبتیں ایک جیسی، تو یہاں بھی ابن تیمیہ اور ابن قیم کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ یہی ظلم کیا کہ سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی ڈرانے والا ہے تو وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے نام سے کہنا، تعویذ نہیں، دم درود نہیں، اور یہاں قرآنی آیات کے علاوہ جائز کلمات کے ذریعے بھی علاج کیا جا رہا ہے، بسم اللہ قلت، اور اسے فائدہ ہوتا ہے. یہاں قبر سے مٹی اٹھا کر لے گئے اور فائدہ. یہ شروع میں میں نے بتایا کہ انتقال ہوا تو اس وقت انتقال کے بعد جیسے ہی امیر جو اس علاقے پر متعین تھا وہ قید خانے آیا، اور پھر جو مجمع جیل خانے کے باہر ہزاروں کا مجمع تھا، ان میں سے مخصوص چنندہ منتخب افراد کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. تو ان میں کون تھے؟ مشہور محدث جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن مزی شافعی اور ان کے داماد حافظ ابن کثیر ابو الفدا عماد الدین اسماعیل ابن عمر ابن کثیر، مشہور محدث مفسر ابن کثیر تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ایک جماعت علماء فقہا کی موجود تھی. چونکہ حافظ ابن کثیر حضرت ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگردوں میں سے تھے، تو وہ سب سے پہلے آگے بڑھے، حضرت امام کے چہرے پر سے چادر ہٹائی، پیشانی کو بوسا دیا، علامہ ابن کثیر ساتھ لکھتے ہیں کہ وہ دو سال چند مہینے جیل میں رہے، مگر اس میں ہم نے کتنی زبردست تبدیلی ان میں محسوس کی کہ بڑھاپے کی سفیدی ان پر غالب ہو چکی تھی. اور ساتھیوں کو ابن کثیر نے روتا ہوا دیکھا تو ان سب کو تسلی دی. اسی طرح جمال الدین مرزی لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی وہاں قراءت شروع ہو گئی. یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے یہاں کتابوں میں بھی ہے، فقہاء احناف نے لکھا بھی ہے کہ آپ جنازے کے آداب اور ترتیب کیا ہونی چاہیے، کس طرح جنازہ تیار کیا جائے اور کس موقع پر کیا کیا چیزیں کی جائیں، اس میں لکھا ہے کہ غسل سے پہلے قرآن کی تلاوت جنازے کے پاس نہ کی جائے. حالانکہ یہاں اتنے بڑے بڑے محدثین مفسرین کا اجتماع ہے، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ دو قاریوں کو لایا گیا کہ جن کی قراءت حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں بہت پسند تھی، اور ان کے نام تحریر فرمایا کہ یہ دونوں شیخ محب الدین عبداللہ مقدسی حنبلی اور شیخ عبداللہ الزرعی الضریر، تو یہ دوسرے بزرگ نابینا تھے، تو انہوں نے نعش کے قریب بیٹھ کر سورہ الرحمن سے لے کر سورہ والناس تک نہایت عمدہ آواز سے یہ سورتیں پڑھی، اور لوگ پاس بیٹھ کر وہ بھی قرآن شریف پڑھنے لگے، اور لوگ زیارت کے لیے آتے پھر واپس چلے جاتے. اب لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر سب لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور غسل دینے والوں کو اور اس میں مدد دینے والوں کو باقی رکھا گیا، اور جمال الدین یوسف مزی نے امام ابن تیمیہ کو غسل دیا, کفن پہنایا اور جنازے کو تیار کیا گیا. تو ہمارے یہاں تو اسی پر عمل کروایا جاتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے, لیکن شاید فرق ہونا چاہیے یا ہوگا کہ جس میت کی وفات کے بعد دیکھا گیا کہ پیشاب پاخانہ خطا ہو گیا ہے یا کوئی بول و براز ہے, ناپاکی ہے, تو اس کے قریب تو تلاوت منع ہوگی, لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی, خوشبو ہی خوشبو ہے, تو اس لیے ان کے قریب بیٹھ کر باقاعدہ تلاوت کے لیے ان کو لایا گیا اور تلاوت کروائی گئی کہ حضرت امام کو ان کی تلاوت و قرآت بہت پسند تھی. اسی فضائل ذکر میں حضرت ابن قیم نے اور بھی عجیب عجیب قصے لکھے ہیں. ایک قصہ لکھا ہے کہ سہیل ابن ابی صالح کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا نے بنو حارثہ میں ایک کام کے لیے بھیجا, میرے ساتھ ایک غلام بھی تھا. تو ہم جب چل رہے تھے تو رستے میں ایک باغ میں سے ان کا نام لے کر کسی نے پکارا, کہ باغ کی دیوار ہے اور دیوار کے اوپر سے کوئی پکار رہا ہے, لیکن دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ یہ خود دیکھ رہے ہیں اس پکارنے والے کو اور نہ ان کے ساتھی یا غلام دیکھ رہے ہیں. تو واپس آ کر ابا سے کہا تو ابا کہنے لگے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تمہیں اس طرف نہ بھیجتا. بیٹا جب کبھی ایسا ہو کہ تمہیں کوئی اس طرح پریشان کرے تو فنا دے بالصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. آگے پھر دلیل بیان فرمائے, فی نسمع تو ابا ہریرۃ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان الشیطان اذا نودی بالصلاۃ ولا وله حصاص, کہ شیطان کی ہوا خارج ہونی شروع ہوتی ہے اور وہ بھاگتا ہے, اتنا اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے. روایت میں ہے کہ اذا سمع الندا ولا وله ذرات, کہ کلمات کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس طرح کے کئی قصے ہیں. وہاں کہیں میں نے یہ قصہ بھی بیان کیا تھا کہ بشیر ابن منصور وہیب ابن ورد سے نقل کرتے ہیں کہ رات دیر کے بعد ایک شخص جنگل کی طرف نکلا تو پہلے تو زور کی, جس طرح کہ ایک لشکر کا لشکر آ رہا ہے, اس طرح کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگی, تو وہ ڈر کر کھڑا ہو گیا. اتنے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا مجمع ہے اور وہ تخت لے کر آیا, تخت رکھا گیا اور کوئی چیز آ کر اس تخت کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور وہ ساری فوج باادب اس کے آس پاس, تخت کے آس پاس جمع ہو جاتی ہے. تو جو تخت پر جو براجمان ہے وہ کہتے ہیں ملی بعروۃ ابن زبیر, کہ عروہ ابن زبیر کو قابو میں کون کر سکتا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے رہا. تو اس نے بار بار جب یہ کہا تو ایک طرف سے آواز آئی, کسی نے کہا کہ انا اکفیکا, کہ تمہاری یہ خدمت میں انجام دوں گا. تو وہ کہتے ہیں, وہب کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں آدھی رات کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نے یہ سوال کیا ملی بعروۃ ابن زبیر, اور وہ جواب دیتا ہے کہ میں جاتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے مدینہ شریف ہے اور وہ جانے والا جا رہا ہے. وہ چلا گیا اور پھر جلدی ثم اوشک الرجع, قریب ہی میں پھر جلدی واپس آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ لا سبیل الا عروہ, کہ وہاں کسی کی مجال نہیں کہ عروہ تک پہنچے. کیوں؟ کہ جس کو مرنا ہو تو وہاں جانا، اس لیے کہ وہ صبح و شام چند کلمات پڑھتے ہیں جو ان کے محافظ بن جاتے ہیں، تو ہم فلا نخلص الیہ، ہم ان کے قریب تک بھی نہیں پھٹک سکتے۔ تو اب یہ وہیب ابن ورد کہتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ دیکھا تو وہ جب صبح ہوئی تو گھر والوں سے کہا کہ میرا سامان تیار کرو، میں مدینہ شریف جاتا ہوں، یہ عروہ ابن زبیر کون ہیں ان سے جا کر میں معلوم کرتا ہوں۔ میں پہنچا، لوگوں سے پوچھا تو عروہ ابن زبیر کی زیارت ہوئی، جو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ جنہوں نے فیض اٹھایا۔ تو کہتا ہے میں نے ان کی زیارت کی، فیضاً شیخ کبیر، کافی بڑی عمر تھی، تو میں نے پوچھا کہ آپ صبح شام کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت، تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت، انہوں نے بتانے سے انکار کیا۔ فابا ان یخبرنی، تو میں نے رات والا قصہ کہ حضرت میں نے رات یہ منظر دیکھا اور اس قصے کی وجہ سے میں پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تب جا کر حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنایا کہ صبح و شام میری عادت ہے، میرا معمول ہے کہ میں یہ پڑھتا ہوں، آمنت باللہ العظیم، آپ بھی پڑھیے، آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت، وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی التي لن فسقام لها واللہ سمیع علیم۔ تو صبح بھی میں تین دفعہ یہ کلمات دہراتا ہوں اور شام کو بھی دہراتا ہوں، تو اس لیے جو آپ نے دیکھا وہ بالکل صحیح۔ آگے ابن قیم نے ایک روایت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک بہت بڑا زبردست جن ہے، ان عفریت من الجن یکیدک، وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کا پلان بنا رہا ہے، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ جب بستر پر آپ تشریف لے جائیں تو اس وقت یہ کلمات پڑھ لیجئے، پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن برق ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ من الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ تو یہ تمام واقعات جو ابن قیم نے اپنی کتاب میں ذکر کیے، تو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ نے بھی اسی طرح کے واقعات ان کتابوں میں ذکر کیے، مگر جیسے ان کو فضائل درود شریف پر انہی واقعات کی وجہ سے اشکال ہوا، جیسے ان کو فضائل ذکر پر ان واقعات کی وجہ سے اشکال ہوا جو حضرت شیخ قدس روح کے نام لیوا ان کو ماننے والے تھے، تو اسی طرح اس جماعت کو ایسے واقعات ابن قیم اور ابن تیمیہ کے پسند نہیں آئے اور انہوں نے ان کی طرف سے مشہور کر دیا کہ وہ نہ تعویذ کو مانتے ہیں نہ جادو جن کے علاج کو مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے۔ اب یہ کتنے بڑے المیہ کی بات ہے اور کتنا بڑا المیہ، کتنا بڑا حادثہ، اس پر جتنا ہم ماتم کریں اتنا کم ہے، کہ مانتے بھی ہیں کہ جو کچھ ہمیں فروغ نصیب ہوا، ہمارے کام میں برکت ہوئی، وہ ان کتابوں کی برکت سے، ان کی ذات سعید حضرت شیخ قدس روح کی ذات گرامی کی برکت سے اس کے بانی موسیس یہ کہتے ہیں. مگر پھر بھی وہی بات, وہ جہاں انا پیدا ہو جاتی ہے انانیت کسی بھی چیز میں, اور یہاں انانیت اگر وہاں ہو کہ جس میں کچھ علم ہو, کچھ درک ہو, وہاں تو کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے. اور یہاں حضرت شیخ قدس روح علم کا پہاڑ, اور ان کی تصانیف میں ہم غلطیاں سوچیں, الامان الحفیظ. تو یہی ان میں اور یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے ماننے والوں نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا کہ ہمیں وہ ابن قیم پسند نہیں, وہ ابن تیمیہ پسند نہیں جو جنات کو مانتے ہوں, اس کا علاج کرتے ہوں, مار کر نکالتے ہوں, دم کر کے نکالتے ہوں, پتے پر لکھ کر پڑھنے کے لیے دیتے ہوں اور آدمی اچھا ہو جاتا ہو, تو وہ ہمیں پسند نہیں. تو ان کے معمولات سب کی نفی کر کے ایک الگ تھلگ ابن تیمیہ انہیں پسند ہے, جو تمام ائمہ کی تقلید کے منکر ہوں اور ان ائمہ کیا کہا جائے, جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ان کے کھاتے میں کر رہے ہیں, ان کو مانتے ہیں ایک طرف اور ان پر اتنا بڑا ظلم کہ وہ تقلید کو نہیں مانتے. اور یہاں میں نے بار بار وہ سنایا کہ یا سائلی عن مذہبی وعقیدتی رزق الہدا من للہدایت یسألو اسمع کلام محقق فی قولہ لا ینثنی عنہ ولا یتبدلو. آگے پھر وہ فرماتے ہیں حب الصحابۃ کلہم لی مذہب ومودۃ القربا بها اتوسل. پھر اخیر میں جا کر فرماتے ھذا اعتقاد الشافعی ومالک وابی حنیفۃ ثم احمد ینقل فان اتبعت سبیلہم فموفق وان ابتدعت فما علیک معول. کہ میں تو ان کا مقلد ہوں, دعوت دے رہے ہیں فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ تو بھی ان کے رستے پر چل, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو چلنے والے ہیں ان کے رستے پر اور جو مقلد ہیں ان کے وہ سب گمراہ. تو یہ کتنی بڑی انانیت کہ امام ابن تیمیہ جیسا ان کو پسند وہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. اور میں تو آپ کو اور آگے لے چلوں. آپ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سنت یہی ہے کہ بسم اللہ, لیکن وہ ایک طریقہ چل پڑا انڈیا پاکستان میں کہ 786 وہ لکھتے ہیں خط کے شروع میں 786 کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر ہیں. حضرت شیخ قدس روح کے یہاں جب پہلا درس ہوتا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات حضرت بیان فرماتے تو میں اصحاب ستہ کی عمریں بتانے کے لیے حضرت عربی کا وہ شعر سناتے فداد لجعفیین وقاف لمسلمی. تو یہ جعفی امام بخاری کے لیے تم داد کو یاد رکھو, تو اسی طرح حضرت امام ابن تیمیہ ائمہ اربعہ کو اتنا مانتے ہیں کہ انہوں نے ان کی عمریں بتانے کے لیے کہ کس کس سن میں ان کی وفات ہوئی یہ بتانے کے لیے شعر بنایا. بعض حضرات نے یہ جو قصیدہ ہے لامیہ اسی کے اخیر میں اس کو ذکر کیا فنعمانهم قان وطعق لمالک وللشافعی در والروم لابن حنبل. کہ نعمان ابن ثابت کے لیے تم قان قاف الف نون کو یاد رکھو
اور امام مالک کے لیے تعقن کو یاد رکھو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ذرن، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے را اور میم روم، اس کو یاد رکھو. تو اس سے کہ قانن سے قاف کے ابجد کے حساب سے حروف بنتے ہیں 100، الف کا 1، نون کے 50، 151 ہجری بنے گی. تو یہ ان کی وفات کا سال آپ کو معلوم ہو گیا. تعقن، تا کے 9، عین کے 70، قاف کے 100. تو 179 ہجری یہ بنی حضرت امام مالک کے لیے. در، دال کے 4 اور 2 دفعہ را کے 204 ہجری امام شافعی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور روم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ ان کی 240 ہجری. اگرچہ یہ الگ ہے، الگ بات ہے کہ یہ اس قصیدے کا جز، یہ شعر بن سکتا ہے یا نہیں، تو بڑا اشکال اس پر یہ ہے کہ یہ پورا قصیدہ اس کے آخر میں لامیہ اس لیے کہتے ہیں کہ آخر میں لام آتا ہے، اور لام بھی کون سا ہے؟ مضموم ہر جگہ. یسألو یتبدلو وتوسلو افضلو معولو ینقلو. اور یہ جو ان کی وفیات کے لیے جو شعر بنایا حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس میں اس کے اخیر میں لام مکسور آتا ہے، لبن حنبلی. تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو ممکن ہے کہ بنانے والے نے بنا کر اس قصیدے کے نیچے لکھ دیا ہو، اس کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ یہ اس قصیدے کا جز ہے، لیکن چونکہ لامیہ شعر یہ بھی ہے اور لامیہ قصیدہ یہ بھی ہے، اس کے نیچے لامیہ کے نیچے لکھ دیا انہوں نے، اگرچہ وہ مضموم اس کا آخر مضموم قصیدے کا اور اس کا مقصور ہے. تو غرض یہ ابن تیمیہ ابجد کے حروف کے حساب کو بھی جانتے ہیں، اس کو عمل میں بھی لاتے ہیں، اور امت کے سامنے اس کو یہ شعر بنا کر پیش بھی فرمایا آپ نے. تو اب حضرت امام ابن تیمیہ کو ایک طرف ماننے کا دعویٰ، اور اس پر ان کی ذات گرامی اور ان کے علوم کے ساتھ اتنا ظلم جیسا میں نظر شیخ قدس روح کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے. اور یہ جو ہمچو من دنگرے نیست، میرے جیسا دوسرا کوئی جانور نہیں ہے، تو یہ انانیت ختم ہو، تب جا کر یہ بیماری ختم ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم نے حضرت شیخ قدس روح کو برس ہا برس دیکھا، دن رات کرامات دن رات. تو ہم کب سوچ سکتے ہیں کسی ایک چیز کے بھی بارے میں؟ ہم ہر چیز کی ہم تعویل کریں گے. اگر کوئی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو بھی، کیونکہ ہم نے حضرت کی زندگی ہمارے سامنے، ہم نے دیکھا حضرت کو. اور یہ جو جناتوں کے واقعات دیکھے تو اس کا واقعہ سن لیں کہ حضرت کا معمول تھا کہ چائے سے فارغ ہوئے کہ مہمانوں کو رخصت فرماتے جلدی جلدی، اور اس کے بعد حضرت استنجا سے فارغ ہو کر اوپر کتب خانے میں تشریف لے جاتے اور تصنیف کا کام شروع فرماتے. تو اس کے لیے حضرت کے خادم خاص حافظ صدیق صاحب جا کر نیچے لبے سڑک جو دروازہ ہے سیڑھی کا، کتب خانے کی سیڑھی کا، وہ کھولتے، اس کے بعد والا دروازہ سیڑھی کے ختم پر ہے وہ کھولتے، پھر صحن، صحن کے بعد کتب خانے میں جا رہے ہیں تو اس کا دروازہ، تو ہمارے بھائی جان نور اللہ مرقدہ جب ہوتے تو ان کو چابی دی جاتی، وہ جا کر کھولتے۔ اب بھائی جان نے جا کر دروازہ نیچے والا کھولا، لبے سڑک والا وہ کھل گیا، سیڑھی چڑھ کر اوپر پہنچے، اب وہ دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ دیکھا کہ میں نے قفل کھول، یہاں کی طرح قفل نہیں ہوتے تھے، وہ الگ سے سیپریٹ تالا ہوتا تھا، تو وہ کھول کر میں دروازہ پوچھ کر رہا ہوں اندر سے کس نے بند کیا، اب نہیں کھول سکے۔ نیچے آ کر عرض کیا تو حافظ صدیق خود گئے ہنستے ہوئے، ہم ہر چیز میں ہمارے حافظ صدیق صاحب ہنس دیتے تھے، اور اوپر پہنچے لیکن وہ بھی ناکام واپس آئے۔ پھر حضرت فارغ ہو کر اوپر تشریف لے گئے، جب حضرت اس زمانے میں ایک طرف دانے ہاتھ میں حضرت کی چھڑی ہوتی تھی اور بایاں دست مبارک حضرت کا ہمارے کندھے پر ہوتا تھا، تو آخری سیڑھی پر پہنچ کر حضرت نے اپنی دست مبارک میں جو چھڑی تھی اس سے دروازہ کھٹکھٹایا، جب اس پر دروازہ بجانے پر نہیں کھلا، پھر میں ابے کھول، میرے لونڈوں کو کیوں پریشان کرے، ابے کھول میرے لونڈوں کو کیوں پریشان کرے، کھٹ سے فوراً دروازہ کھل گیا۔ تو یہ حضرت شیخ قدس الروح کے یہاں روز یہ کرامتیں ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے اور ہم اپنی انانیت سے نکلیں، اور یہ انانیت بہت بری بلا، بہت بری بلا، اور یہ جہالت کے پہاڑ پر ہم بیٹھے ہیں اور جہالتوں کا پہاڑ ہمارے نیچے ہے، کہ کروڑ ہا چیزیں خود دین اسلام کی آیات و احادیث کی ایسی ہیں کہ جس کا ایک حرف ہم نہیں جانتے، اور ہمیں دعویٰ ہے کہ یہ ان کا یہ کام غلط، یہ قصہ یہ غلط، یہ حرکت یہ غلط۔ کاش کہ ہماری انانیت ختم ہو۔ آئیے حضرت ابن تیمیہ ہی کا ایک قصیدہ جو انہوں نے رب کو پکارنے کے لیے بنایا، جس میں اپنی انانیت کی نفی فرمائی، انہوں نے اپنی مسکنت اور عاجزی اور فقر کا اظہار۔ انا الفقیر الى رب البریاتی، انا المسکین فی مجموع حالاتی، انا الظلوم لنفسی وهی ظالمتی، والخیر ان یأتینا من عندہ یأتی، لا استطیع لنفسی جلب منفعت ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاتت خطياتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا، ربي الشفيع كما جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك له في بعض حاجاتي، ولا ظهير له كيما أعاونه، کئی ماں یقون الارباب الولایاتی۔ ابن تیمیہ کتنے غصے میں شرک اور کفر پر، کہ جو مشرک یہ مانتے ہیں کہ خدا کا بھی کوئی مددگار ہے، تو فرماتے ہیں ولا ظہیر لہو، اس کا تو کوئی مددگار نہیں۔ آگے غصہ ان کا بڑا پارا، فرمائے کئی ماں اعاون ہو، کہ اگر اس کا ہوتا تو میں، میرے مالک سے میں، مجھے عشق اور محبت ہے تو میں اس کے مددگار کی معاونت اور مدد کرتا، لیکن یہ خبیثو اس کا کوئی مددگار نہیں۔ ولا ظہیر لہو کیما اعاونہ، کیما یکون لارباب الولایات، والفقر لی وصف ذات لازم ابدا۔ کاش کہ ہم اپنی فقیری اور احتیاج اور مسکنت کا قصیدہ ہر وقت پڑھیں، اس کی تسبیح ہر وقت کریں۔ والفقر لی وصف ذات لازم ابدا، کم الغنا ابدا وصف ذات، کم الغنا ابدا وصف لہو ذاتی، والفقر لی وصف ذات لازم ابدا کم الغنا ابدا وصف له ذاتی، کہ کم الغنا ابدا وصف له ذاتی، کہ اس کا ذاتی وصف مالک کا غنا اور عدم احتیاج ہے، اور میرا ذاتی وصف ہے فقر. اور اخیر میں فرماتے ہیں والحمد للہ، بیچ میں اشعار بھی ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں والحمد للہ ملء الکون اجمعیہ ما کان منہ وما من بعدہ یأتی ثم الصلاۃ علی المختار من مضری خیر البریۃ من ماضی ومن آتی. اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں توبہ کی توفیق دے، جو ہم سے خطائیں سرزد ہوئیں، ہمارے دین کے بارے میں، دینی کتابوں کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، مصنفین کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ان سب سے استغفار کی ہمیں توفیق دے، ہمیں صحیح راستے پر چلائے. جو دینی کام ہیں، دینی قلعے ہیں، دینی مراکز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. رمضان المبارک کی برکت سے ساری امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت کا وہ فیصلہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.